میرا سوال غامدی صاحب سے یہ ہے کہ آپ لفظ آپ نے استعمال کیا ہے مذہبی تعلیم، جبکہ اگر ہم صرف مجرد طور پہ تعلیم کو لیں تو اگر ہم خالی تعلیم کو ترقی دیں پاکستان میں یا مسلمان ملکوں میں، تو آیا مذہب اور اخلاقیات اور سماجیات اور سوشل سائنسز اسی میں نہیں آ جائیں گی؟ کیا ہم ضرور ایک مذہبی تعلیم کو ایک الگ کمپارٹمنٹ دیں کہ جس میں جس نے صرف قرآن پڑھا ہو اور حدیث کا علم لیا ہو بس اسی کے پاس ہم جا سکتے ہیں پوچھنے کے لیے، یا کہ اگر ہم اپنے ذہن کو ویسے ہی فلسفی اور میتھمیٹکس اور سائنس اور ان چیزوں میں اس کو پہلے سیکل کریں اور اس میں مذہبی تعلیم تو خود بخود آ جائے گی، کہیں نہ کہیں پہنچ کے ہم وہ ٹکراؤ کی کیفیت کو ختم کر سکیں گے؟
میں نے جو تعبیر اختیار کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی اصلاح کی جائے. جب اس کی آپ اصلاح کرتے ہیں تو اصل میں مذہبی تعلیم کوئی الگ تعلیم رہتی ہی نہیں ہے. اس وقت جو سب سے بڑا حادثہ ہماری تعلیمی نظام کے ساتھ ہے وہ ہے بھی یہی. یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو آپ ڈاکٹری کے اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ اسے اصل میں براڈ بیس جنرل ایجوکیشن کے ادارے میں بھیجتے ہیں، وہ وہاں سے عام تعلیم پاتا ہے. اس کے بعد اس وقت کے نظام کو اگر آپ مثال بنا لیں تو کوئی آٹھویں میں جا کر آپ اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ ایک دو مضامین اپنے انتخاب کے اب جدھر جانا چاہتا ہے وہ رکھ لے. پھر کہیں جا کے FA FSC کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب تم میڈیکل کالج میں جا سکتے ہو. تو مذہبی تعلیم کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. چنانچہ جب وہ اس طرح سے ہوگی تو عمومی تعلیم اصل میں پوری کی پوری صحیح نہج پر آ جائے گی. تو میں نے یہ بات، یعنی میں تو چونکہ اس وقت کوئی اپنا نقطہ نظر نہیں بیان کر رہا تھا کہ آپ اس کی اصلاح کیسے کریں، صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ دائرہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ حساس ہو گیا ہے، تو تعلیم کو درست کریں اور اس میں خاص طور پر مذہبی تعلیم کو. اور وہ اس طرح درست ہوگی کہ وہ براڈ بیس ہوگی، سوسائٹی سے ابلاغ کا رشتہ پیدا ہوگا، ایک ہی جگہ سے لوگ اٹھیں گے اور اس کے بعد وہ جس طرح دوسری چیزوں میں اختصاص پیدا کرتے ہیں ایسے ہی علوم میں اختصاص پیدا کر لیں.
سوچ کی جو اگلی سٹیج پر ہم جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یوں لگتا ہے کہ ایک ٹریڈیشنل وے میں سوچنا ہمیں ایک بند گلی میں لے گیا ہے اور ہم ایز اے انڈیویجول پرسنل کوالٹی جو جدید دور کی زبان ہے، احساسات ہیں، ترقی کا لیول ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے اور ہم ایک تصادم کا شکار ہیں. تصادم کے بغیر ہمارے پاس چوائس بھی کوئی نہیں آتی. اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، اور جا کے میں بھی سمجھتا ہوں، آئی سبسکرائب واٹ جو آپ نے کہا کہ ہمیں مہلت چاہیے، ذہنی تبدیلی کے 7-8 میجر ریولوشن ہیں جس میں سے یورپ گزر کے تو یہاں پہنچا ہے. ان ریولوشن سے گزرے بغیر کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم یہ ذہنی تبدیلی لا سکیں؟
دیکھیے، یورپ یا خاص طور پر مسیحی تہذیب کے کچھ منفرد مسائل تھے. مثلا میں دو ایک کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا. اور میں نے دیکھا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر دانشور ہیں وہ چونکہ اس سارے پس منظر سے واقف ہوتے ہیں پورے طریقے سے، تو وہ اس کا اطلاق اپنی سوسائٹی پر بھی کر دیتے ہیں. مذہب وہاں ایسے نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں، یعنی وہاں وہ چرچ کے ایک پورے نظم کی صورت اختیار کر چکا تھا، وہاں پاپائیت ایک پورے نظام میں ڈھل چکی تھی اور کچھ افراد متعین ہو جاتے تھے ایک خاص نظام کے ذریعے سے، جو کچھ کہیں گے وہی مذہب قرار پائے گا. پاپائیت، تھیوکریسی، پھر اس کا سیاست کے ساتھ تعلق، اس کے سیاست پر اثرات. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ رہا ہے کہ ہنری ہشتم کس طریقے سے منت کرتا رہا اور پوپ نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا. ان سیاسی اثر و رسوخ اس انتہا کا تھا. جی، یہ صورتحال تھی. تو یہ صورتحال ہمارے ہاں کبھی ہوئی نہیں. ہمارے ہاں تو بےچارا مولوی ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ یہ کام کرتا رہا ہے اور زیادہ تر تہذیب کا شکار رہا ہے. کوئی اس نوعیت کا ادارہ بنا ہی نہیں. عام طور پر لوگوں نے کچھ مذہبی اثرات کے تحت کچھ امام، کچھ ائمہ اربع اور اس طرح کی تعبیریں اختیار بھی کیں، لیکن بحثیت مجموعی سوسائٹی میں اس کو کبھی وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکی. تو ایک چیز یہ ہے کہ جس میں یہ معاملہ نہیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو مذہب کا معاملہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا، وہ چرچ کو سیاست سے الگ کیا. مذہب تو پہلے ہی سیاست سے الگ تھا. یعنی سینٹ پال نے جب عیسائیت میں ایک نیا رخ دیا ہے اور یہ کہا کہ اب تورات کی شریعت صرف یہود کے لیے ہے یا اسرائیلی خاندانوں کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون ختم ہو گیا. جب قانون ختم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ مذہب اپنی اساس میں سٹیٹ سے متعلق نہیں رہا، وہ تو اصل میں فرد سے بھی صرف اخلاقی اصولوں پر متعلق رہ گیا. تو وہاں وہ مسئلہ ہی نہیں تھا جو مثال کے طور پر ہمارے ہاں ہے. اسی طریقے سے جو تصورات ہیں آپ کے یعنی اخوت کا تصور، مساوات کا تصور، آدم اور حبا کی اولاد ہونے کا تصور، کسی عربی کے اجمی اور اجمی کے عربی پر فضیلت نہ پانے کا تصور، انسان کی جان مال اور آبرو کی حرمت کے تصورات، آپ کے جو بیسک تصورات ہیں، مغرب کو بڑی تگ و دو سے ان کو دریافت کرنا پڑا ہے، اور اس کے لیے وہاں بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ان تصورات کو اقدار کی صورت دی، اور وہ اقدار پھر معاشرے کی بنی. اس کے لیے کچھ انقلابات کی بھی ضرورت تھی، جیسے میں نے ابھی اپنی گفتگو میں یہ اشارہ کیا تھا کہ ان کو ضرورت تھی کہ ان کے مذہب کو ریفارم کیا جائے. ہماری ضرورت یہ ہے کہ صرف مذہبی علوم کو ریفارم کیا جائے، یعنی ہمارے ہاں اصل انحطاط وہاں ہے. اس لیے میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ہمیں اتنے بڑے صدموں سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اپنی تعلیم کے معاملے کو اگر درست کرنے میں کامیاب ہو جائے، اسے معاشرے کا مسئلہ بنا کے کامیاب ہو جائے درست کرنے میں، تو یہی چیز آہستہ آہستہ ایک تبدیلی اور انقلاب میں بدل جائے گی.
میرے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس ترقی کا فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھوکے کو روٹی ملتی، امیر غریب کا فرق کم ہوتا، تمام لوگوں کے لیے تعلیم کے مواقع بہتر ہوتے. ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہے وہ دنیا کے اندر جیسے ان کی پاور بن رہی ہے تو وہ اور ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے اب جو انویسٹمنٹ کرنی شروع کی ہے وہ تو آرمومنٹ میں انویسٹمنٹ کرنی شروع کی ہے، اور وہ بدقسمتی سے ہم مسلمان پیچھے بھی رہ گئے لیکن ہمیں زیادہ مار رہے ہیں. لیکن اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کریں گے کہ مسلم ممالک کے اندر جتنے بھی حکمران ہیں یہ سب کے سب موسٹلی ڈکٹیٹر ہیں، جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں، اور یہ ان کے ہی کارندے ہیں. تو میں تب تک صبر کروں گا اور ان کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کروں گا، کیونکہ بنیادی ایول اگر اسے ختم میں نہیں کروں گا. میرا یہ تھیسس ہے کہ اتنی دیر تک میرے لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کا پہلو ہی نہیں ہے، اتنا ٹائم بائے کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ذرا مجھے شارٹ ٹرم کوئی سولوشن بتائیں، لانگ ٹرم تو آپ نے بتایا.
تو ہمارے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم ایک منصوبہ بندی کے ساتھ تمام چیزوں کو متعین کر کے قومی تعمیر کا ایک کام کریں. وقت کتنا چاہیے آپ کو؟ اگر تو یہ کام مجھے انفرادی سطح پر کرنا ہے اور اس کی ابتدا اسی طرح کرنی ہے جس طرح کے پیغمبروں نے ابتدا کی ہے کہ ایک آواز اٹھی، پھر چار آدمی اس کے موافق ہوئے، پھر چند نسلوں میں سے گزری، تو شاید 400 سال چاہیے، شاید 200 سال چاہیے، شاید 100 سال چاہیے موجودہ زمانے میں. اگر اس کو معاشرے کی آپ ضرورت بنا دیں تو یہ 10-15 سال کی چیز ہے. یعنی آپ نئی نسل پیدا کر دیتے ہیں 15-20 سال کے اندر اندر، یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. جس کو میں نے یہ عرض کیا آپ سے کہ آپ وقت خریدیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر راستہ بند کر دیں گے، نہیں، کم سے کم آپ جو آپ کو اکھاڑ پھینکنا چاہے، جو آپ کی دشمنی پر اتر آئے، جو آپ کے خلاف کوئی اقدام کرے، اس کو اپنے کسی اقدام سے اس کا موقع نہ دیں. اس میں میں اب آپ کہیں گے کہ اب تم پھر مذہبیات کی بات کر رہے ہو، اس میں خدا نے ضمانت دے رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے غلط اقدام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو آنے والی طاقت سے خدا بچانے کا اہتمام کریں گے. ایڈونچرزم میں کریں. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ کوئی افتاد آ گئی، اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس کو خریدنے کے لیے آگے بڑھ گئے، آپ نے خود اقدام کر ڈالا. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ پچھلے 200 سال سے جو حکمت عملی ہماری لیڈرشپ نے اختیار کر رکھی ہوئی ہے اس کو دو ہی لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، بے وقت کی اور رد عمل کی نفسیات کی حکمت عملی. اس حکمت عملی کے نتیجے میں جو مار آپ کو کچھ دیر میں پڑنی ہوتی ہے وہ بھی پہلے پڑ جاتی ہے، جو نتیجہ بہت دیر بعد نکلنا تھا وہی پہلے نکل آتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ مہلت میں، یعنی اس وقت آپ صبر سے کام لے کے، بلکہ مزید عرض کر دوں کہ انصاف اور منصفانہ حل جو آپ کے مسائل ہیں ان کی دہائی دینے کی بجائے ممکن پر کنایت کر کے اپنی تعمیر کا کام کر لیں. دنیا کے اندر انصاف کوئی آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر بین الاقوامی معاملات میں مل جانا. تیسری چیز جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک عالمی سطح پر انصاف کا کوئی نظام قائم ہو جائے ترقی کے نتیجے میں، جیسے آپ نے کہا کہ غریب کو روٹی مل جائے، یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیل ہے. لیکن جس تہذیب کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے اس نے اپنے ہاں اس کا اہتمام کیا ہے، یعنی اور بڑی حد تک کیا ہے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ کمیونزم کی تحریک کے اندر بڑی جان تھی، اور میں آپ یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ کارل مارکس کا یہ انسانیت پر احسان تھا کہ اس نے اس وقت جو صورتحال تھی کیپٹلزم کی، وہ آج نہیں ہے، اس کے خلاف ایک رد عمل کی صورتحال پیدا کر دی دنیا کے اندر، اور کچھ لگام پڑی، کچھ حدود اس نے کیے. آپ فکر و فلسفے کی اس وقت بحث نہ چھیڑے، اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، صحیح کیا غلط کیا ہے. دنیا کے اندر بعض اوقات ایک اقدام جو اپنی احساسات میں ٹھیک نہیں ہوتا وہ بھی کچھ نتائج پیدا کرتا ہے، تو یہ نتائج اس نے پیدا کیے. اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی میں کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی ایک اچھا سیاسی نظام دنیا کو ان ممالک میں ملا ہے، جمہوریت کی کوئی اچھی روایات ملی ہیں، سماجی علوم کے کچھ ادارے وجود میں آئے ہیں، ان اداروں کے اثرات عام آدمی کے لیے بھی تحفظ میں پہنچے ہیں، بلکہ آپ کے ہاں سے بھی لوگ جب جاتے ہیں ان ممالک کے اندر، تو آخر مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو بڑا سادہ اصول ہوتا ہے نا کہ کون جائے گا؟ اس وقت آپ ذرا یورپی ممالک کے امریکہ کا ویزا کھول کے دیکھ لیں اور اس کے بعد اندازہ کر لیں کہ آپ کی قوم کیا انتخاب کرتی ہے، بالکل واضح ہو جائے گا. تو کچھ ہے تو آپ جاتے ہیں نا. البتہ یہ کہ یہ چیز بین الاقوامی انصاف کی صورت اختیار کر لے، قومی انصاف کی صورت اختیار کر لے، اس میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور ویسے مطلب میں ایسے ہی ایک طالب علمانہ سوال کر رہا ہوں، یہ جب ہمارے ہاتھ میں دنیا کی حکومت تھی تو ہم نے دنیا کو دے دیا تھا.
عام طور پر ٹیلی ویژن کے پروگرامز اور اس طرح کے مباحث جیسی آج گفتگو ہو رہی ہے، یہ وقتی نوعیت کی چیز ہوتی ہے، پھر لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن بعض چیزیں جو بالکل ہر روز کا، ہر دن کا، ہر فرد کا مسئلہ ہے، مثلا جیسے آپ تعلیمی مذہبی تعلیم میں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ریسیپی تو ضرور ہوگی، آپ نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تحقیق کر رکھی ہوگی اور حکمرانوں کو بھی اس سے مطلع کیا ہوگا، کیونکہ وہ بھی آپ سے استفادہ کرنے کے لیے، میری اطلاع یہی ہے کہ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. آپ اس کو کوئی انتہائی اختصار کے ساتھ کسی سی ڈی میں، جیسے آپ نے اسلام اور فنون لطیفہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک جیسے ایک یارڈ سٹک ہے ہم سب کے لیے، اور جن دوستوں نے وہ نہیں دیکھی میں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ضرور دیکھیں، وہ دیکھنے کی چیز ہے. ایسی چیز کیا آپ کے ذہن میں ہے کوئی کو آپ نے اس کا کوئی بڑے اختصار سے 45 منٹ کے ایک لیکچر میں اس کی کوئی راہیں متعین کر رکھی ہوں؟
ہاں، میں کئی بار اس پر گفتگو کر چکا ہوں، بہت سی چیزیں ریکارڈ میں ہوں گی، لکھ بھی چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ. اور یہ تو ہے اصولی باتیں کرنا، میں نے اس پر بڑا کام کیا ہے. اور یہ اگر کوئی اچھا نظام تعلیم وجود میں آئے تو اس میں میں ایک طالب علم کی طرح بہت کچھ اپنے کام کی بنیاد پر خدمت کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ اس کو کیسے استوار کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ خیال جو آپ کا ہے، یا خیال تو نہیں میں کہوں گا الہام ہے، کہ ارباب اقدار مجھ سے استفادہ کرنے کے لیے تیار ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ دن نہیں آیا.
تاریخ میں سعودی عرب غالباً واحد مثال ہے جہاں فائٹنگ فورسز اور دینی قوتیں جو ہیں وہ ایک سمت میں آگے بڑھیں اور انہوں نے کامیابی حاصل کی، جیسا کہ آپ نے اپنے فرمایا. بلکہ دینی قوتوں کا تو وہاں اس حد تک اثر تھا کہ غالباً شاہ فیصل سے پہلے تک جب سعود کو چینج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے بڑی ریزسٹنس دی، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ان کو کمزور بھی کیا تاکہ یہ بادشاہت میں پوری طرح ان کا عمل دخل نہ ہو جائے. تو وہاں اتنی مضبوط قوتیں ہیں، دینی قوتیں، بادشاہت کی ان کو سرپرستی حاصل ہے، وہاں یہ دینی علوم کیوں اس طرح نہیں پنپ پائے جس طرح کی ہماری خواہش ہے کہ وہ پنپے ہیں، اور جیسے آپ نے حل بتایا ہے کہ یہ پنپے.
بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کی خصوصی مثال کو سامنے رکھیں تو محمد بن عبد الوہاب کی ایک تحریک تھی جو ریا کے ایک چھوٹے سے قصبے سے اٹھی، اور پھر اس تحریک میں وہاں کے مقامی لوگ شریک ہوئے، اور اس میں بعد مقامی شیوخ بھی شریک ہو گئے. پھر شریف حسین کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ صرف اتنا ہی معاملہ نہیں تھا کہ کوئی تحریک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے کام کر رہی تھی، بلکہ بہت سے بین الاقوامی معاملات اس میں زیر بحث آئے. کس طریقے سے ترکی اور عربوں کی کشمکش سے دوسری قوتوں نے فائدہ اٹھایا اور وہاں ایک حکومت قائم ہو گئی. یہ ایک معاہدے کے نتیجے میں قائم ہوئی آل الشیخ میں، اور خاندان عبدالعزیز بن سعود میں ایک معاہدہ ہے جس میں کچھ حدود قیودتا ہے. تو جو وہ مذہبی عنصر وہاں موجود تھا، اس مذہبی عنصر کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ ریفارمیشن ہوئی اور وہ پیدا ہوا ہے، بلکہ جو مذہبیت ہمارے ہاں ایک خاص طریقے کی موجود تھی وہی موجود رہی. اور جیسے ہی ایک ملوکیت قائم ہو گئی تو بلکہ اس کا دروازہ ہی بند ہو گیا کہ وہاں پر کوئی آواز اٹھائی جا سکتی ہے یا کوئی نئی دنیا پیدا کی جا سکتی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریسی میں بڑے وسیع معنی میں استعمال کر رہا ہوں، ایک ڈیموکریٹک کلچر کے ساتھ سوسائٹی استوار کیجئے، اس کے بغیر آپ اس طرح کی ریفارمیشن کا تصور ہی نہیں کر سکتے. جس جگہ ملوکیت قائم ہوگی وہاں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کی حقیقی خدمت جس کو کہتے ہیں، خدمت تو خیر وہی بہت کرتے ہیں، قرآن چھاپ کے تقسیم کرتے ہیں، آپ کے مسجدیں بناتے ہیں، بہت سے سینٹرز قائم کرتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی ایسی انقلابی چیز اس کے اندر پیدا کی جائے، اسے گوارا کر لیا جائے، یہ کسی طرح ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ملوکیت بنیادی طور پر ایک پولیس اسٹیٹ ہوتی ہے اور وہ اس کے لحاظ سے اپنا تحفظ بھی کرتی ہے. اس لیے مجھ سے بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں اس معاملے میں کہ جی آپ کے خیال میں پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے یا اس کو اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں اس کو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہونا چاہیے، آخری درجے کی جمہوری ریاست. اس کا منطقی نتیجہ جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام ہی کے حق میں نکلے گا.
بات کی ہے آج اور اپنے موضوع کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ نے کوئی سوال اس میں کوئی ایسا چھوڑا ہو جس کی پوچھنے کی ضرورت ہو. لیکن جیسے کہ میں بلکہ میں آپ کی تائید کرنا چاہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک یونیورسل اصول ہے سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ جو فٹ ہوگا وہی سروائیو کرے گا. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر اپنے جو اندرونی مسائل ہیں یا اندرونی بیماریاں ہیں اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اور تعمیر کی طرف نہیں آ رہے، ریاکشن کی طرف ہم زیادہ جاتے ہیں، تعمیر کی طرف نہیں جاتے. یہ بالکل آپ نے صحیح ڈائیگنوز کیا ہے، جو ہماری اس وقت مسلم سوسائٹی کا جو اصل بیماری ہے اس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عالم اسلام میں کوئی ایسا ادارہ ہے، کوئی ایسا فورم پاکستان کے اندر یا کسی دوسرے مسلمان ملک کے اندر، جس کو پاکستان، جس کو عالم اسلام کی جو نوجوان نسل ہے اس سے وہ متاثر ہو کے اس کو وہ فالو کر سکے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا ادارہ کام کر رہا ہے؟
ایسے بہت سے ادارے، بہت سی تحریکیں، بہت سی تنظیمیں پچھلی دو صدیوں میں قائم ہوئیں جو لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئیں. ان کے پیچھے بہت لوگ گئے، لیکن انہوں نے اپنے سارے لائے عمل کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی. ایک اس چیز کے اوپر رکھی ہے کہ مغرب ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، ہمیں اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، اور یہ جدوجہد ہم جہاد کے میدان میں اگر اتر کر کریں گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسی لائے عمل کے مطابق جدوجہد کی. اس سے جو دانش پیدا ہوئی ہے، جو صحافت پیدا ہوئی ہے، جو قلم پیدا ہوا ہے، وہ آپ اس کو پڑھیں. آپ کے اخباروں میں بھی ہے، میں عرب کے اخبارات کو بھی دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کے جو دوسرے ممالک کے اخبارات ہیں ان میں بھی ہر جگہ کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چند خاص الفاظ ہیں، غیرت، حمیت، مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی ہو گئی، ظلم ہو گیا. یہ ایک خاص احتجاجی نوعیت کا مزاج ہے جس کے ساتھ ہمارا دانشور، ہمارا صحافی، ہمارا لیڈر کلام کرتا ہے. تعمیر کی دعوت اور تعمیر کا پیغام اور تعمیر کا لائے عمل، یہ آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ لیں. تنظیمیں بہت ہیں اور لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں، یہ ہی نہیں سر سے، یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا اصل میں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رد عمل کی نفسیات میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ تو خود جلتے بھنتے ہیں، کچھ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، کچھ سڑک پر آ کر لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیا، اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ چند ہزار لوگ ہیں کہ جو بم باندھ کے اس وقت لڑائی چھڑے ہوئے ہیں عالم اسلام کی طرف سے. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، یہ لوگ تو چند ہزار ہی ہیں، لیکن آپ ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیں، باقی سب کے سب لوگ ان کے ہر بم چلنے پر دل سے خوش ہوتے ہیں. یعنی بڑی ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ یہ اصل میں بڑا مارکا ہے جو ہم نے کر لیا. کبھی کرا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اگر کبھی کسی موقع کے اوپر آپ دیکھیں بھی کہ ذرا لوگ تھوڑے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گی جس میں لگے کچھ پسپائی دوسرے کو ہو رہی ہے، تو فوراً آپ کے سارے دانشور جو ہے نکل کے سامنے، دیکھا ہم نے مارکا مار لیا. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ دیکھیے، پچھلی دو صدیوں کے دوران میں، یعنی ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، سراج الدولہ کو شکست ہوئی، 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہوئی، انور پاشا کو شکست ہوئی، عبد الکریم ریفی کو شکست ہوئی، آپ کے حم اللہ عمر کو شکست ہوئی، صدام حسین کو شکست ہوئی، اس سے پہلے سید احمد شہید کو شکست ہوئی. ہم نے کبھی اس کا جائزہ نہیں لیا. اخلاقی لحاظ سے ہم اتنے پست ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جب جنگ کی نفسیات میں جیسے آدمی ہوتا ہے، اس میں ہر قانون کو آپ توڑ دیں، ہر قاعدے کو پامال کر دیں، اسلام کی حرمت پامال کر ڈالیں، لوگ یہ کہتے ہیں کیا کریں جی، اس وقت لوگ عاجز آئے ہوئے ہیں، اس وقت وہ یہی کریں گے. میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ اچھا، اگر عاجز آنے کے بعد مذہبی اقدار اور اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر اسی کا ہمیں علمبردار اور دعوے دار بن کے نکلنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری قوم اسی بنیاد کے اوپر کوئی دوسرا فلسفہ بیان کر دے. تو ہمارے ہاں ایک بڑی صورتحال یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور یہ مزاج پہ آج نہیں بنا. یعنی کبھی آپ اس پہ غور کریں، کتنی بڑا مغل امپائر ہے، تین چار صدیوں کی ایک پوری تاریخ آپ کے پیچھے چھوڑ کے گیا ہے. آپ اس کے باقیات و آثار کا مطالعہ کریں، مقبرے اور مسجدیں، کوئی رصدگاہ، کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی اعلیٰ درجے کی غیر معمولی لائبریری. تو جب آپ کی میراث یہی ہے، اور اس میراث کو بڑی تقویت دی ہے عثمانیوں نے، یعنی ان سے پہلے تک عباسیوں کے ہاں بھی، اور اسی طریقے سے بنو امیہ کی جو سلطنت اسپین میں قائم ہوئی، اس کا مزاج علمی تھا، فکری تھا، اس میں بیت الحکمت قائم ہوئے، تراجم ہوئے، یونانی علوم کو ہم نے دنیا تک منتقل کیا، اس میں سائنس کی سرپرستی ہوئی، بہت سی ایجادات ہوئیں. یعنی وہ مزاج بالکل الگ تھا، یہ مزاج بالکل الگ تھا. اس میں اگر کوئی ترقی ہوئی تو یا فنون لطیفہ کو ہوئی، اور یا پھر اس طرح کی مقبرے اور مسجدیں اور اس طرح کی چیزیں بنی. اور آج آپ وہی دکھانے کی پوزیشن میں، اور تو کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہی ذہنیت بعد کی پیدا ہونے والی لیڈرشپ میں منتقل ہو گئی ہے، اور وہ بھی ایک خاص طرح کی رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر اپنا لائے عمل بناتی ہے، اطمینان سے شکست کھاتی ہے، اس کے بعد نئی شکست کی تیاری شروع کر دیتی ہے.
اس وقت جو نظر آ رہا ہے، اور یہ دو صدیوں سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے. کسی موضوع چار تو مذاہب جو ہیں وہ تو ایک یا پانچ بلکہ کہنا چاہیے وہ تو نون ہیں سب جانتے ہیں, لیکن کسی بھی ایشو پر جو ہے اتفاق رائے جسے امت کا اتفاق رائے یا اجماع کہنا چاہیے وہ نہیں ہے. ایک ایسی قوم یا ایک ایسی امہ جو کسی ایشو پر نہ تو متفق ہے متفق رائے ہے اور نہ ہی اس کی جو سطح ہے سوچنے کی, یعنی میرے مراد عام آدمی نہیں ہے بلکہ جو اس کا عالم ہے یا دانشور ہے یا فقیہ ہے, نہ اس کی سطح ایک ہے. تو اب غیر سے مقابلہ یا مقابلہ نہیں کہنا چاہیے, دوسری تہذیب پر کو قبول کرنا یا اپنی تہذیب کو اس کے لیے قابل قبول بنانا تو بعد کا مرحلہ ہے. یہ امت کے اندر جو انتشار کی ذہنی انتشار کی کیفیت ہے اور یہ صدیوں سے ہے, اس کا علاج کیا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا. آپ کے سامنے ہے کہ تین ریاستیں وجود میں آئیں, وہ اسی لیے ہمیں ناکام نظر آتی ہیں کہ وہ اپنی جو رائے تھی لے کر آئیں وہ نہ تو اسلام کے تقاضوں کے مطابق تھی نہ عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق تھی. تو آئندہ بھی اگر اسی طرح ہی ہوتے چلے جانا ہے تو پھر علاج کیا ہے اس کا؟
دیکھیے اس کی وجہ پہ آپ غور کیجئے, وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیاست مقدم ہے, یعنی یہ نعرہ ہے کہ ہم کو ایک اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. یہ کہ اسلامی حکومت معاشرے کے بطن سے پیدا ہوتی ہے اور پہلے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے یہ نعرہ نہیں ہے. چنانچہ تعلیم کو کبھی موضوع نہیں بنایا گیا. دنیا کے اندر حقیقی انقلاب علم سے آتا ہے. تو ہمارے ہاں جو علم موجود ہے میرے نزدیک جب کوئی ریاست قائم ہوگی اسی کا ظہور ہو جائے گا. مولانا مودودی صاحب مرحوم زندہ تھے اس وقت جب ایران میں انقلاب آیا, ان کے ساتھ ایک نشست میں بیٹھے ہوئے ایسی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا خمینی صاحب جو تبدیلی لا رہے ہیں یا جس طرح کی صورت ہو رہی ہے اس سے بڑی توقعات ہیں. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا جی کہ میں ایک طالب علم ہوں, شیعہ علم میں ابھی تک جو کچھ بھی ان کا علم ہے اس میں میں کوئی ایسی بنیاد نہیں دیکھ رہا کہ جس سے کوئی نئی دنیا وجود میں آ جائے گی. دیوبندی علم اسی جگہ کھڑا ہے جس طرح وہ ہے. یعنی آپ دیکھیے کمپیوٹر میں اور دوسری زبان سیکھ لینے سے اسے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے اپنے علم کے اندر کیا یہ چیز پیدا ہوئی؟ آپ کو جو چیز وحدت فکر دے سکتی تھی, جو بے شمار اختلافات کے اندر ایک سررشتہ دے سکتی تھی, وہ قرآن مجید تھا. میری بات شاید گراں گزرے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ پچھلی 12 صدیوں سے کم و بیش قرآن نہ آپ کے علم کا محور ہے نہ آپ کے عمل کا محور ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اصل میں مذہب میں ریفارمیشن کوئی ضرورت نہیں, وہ تو ہمارے پاس موجود ہے اللہ کا دین. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علم کی بنیاد قرآن مجید کو بنائیں. اس وقت میں نے عرض کیا اسی لیے کہ 13,000 کے قریب مدارس آپ کہتے ہیں کہ موجود ہیں, ان میں اچھے مدارس آپ دیکھ لیں 100, 200, 500 ہوں گے, ان کے نصاب تعلیم کا جائزہ لے کر تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیا پیدا کر رہے ہیں. تو جو آپ پیدا کر رہے ہیں وہی ہوگا. اس لیے میں اس جانب توجہ دلانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ سیاست اصل میں کیا چیز ہوتی ہے. سیاست موجود حقائق کو رونما کرنے کا نام ہے. اس میں نئے حقائق پیدا نہیں کیے جا سکتے. نئے حقائق ہمیشہ علم اور تعلیمی انقلاب سے پیدا ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی ریاست قائم ہو, پاکستان میں قائم کر کے دیکھ دیجئے, پاکستانی معاشرے کا ظہور ہو جائے گا. ایران میں قائم کر کے دیکھیے, ایرانی معاشرے کا ظہور ہو جائے گا. یعنی جو آپ نے سوسائٹی میں علمی بنیاد قائم کر رکھی ہوئی ہے اس کا ظہور ہو جائے گا. تو یہ جو آپ کو اتنا افتراق اور اتنا تشدد اور اتنا اختلاف نظر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مذہبی علم کی بنیاد اس کتاب پر نہیں رہی جو اصل میں اختلافات کو دور کر سکتی تھی, جو اس کی بنیاد بن سکتی تھی. وہ جو کچھ بھی 3 صدیوں میں ہو گیا تھا اس کو آپ نے آگے بڑھایا. اب اس کے بعد اصل میں آپ کے حنفی مدرسے ہیں, شافعی مدرسے ہیں, آپ کے اہل حدیث مدرسے ہیں, اسلامی مدرسہ کوئی بھی نہیں. جس طرح شاید ہی کوئی مسلمانوں کی مسجد آپ کو نظر آئے, یا مسجد دیوبندی ہوگی یا بریلوی ہوگی یا اہل حدیث ہوگی. تو یہ چیز ہے جس نے خرابی پیدا کی ہے. اگر آپ اپنی تعلیم کو ریفارم کریں اور بالخصوص مذہبی تعلیم کو, اور اس کا محور قرآن مجید کو بنا دیں, اور تعلیم کو آپ آبجیکٹو کریں جس طرح کہ دنیا نے اس کو کیا ہے. یعنی تعلیم ہمارے یہاں تبلیغ ہے. آپ کسی دینی مدرسے میں چلے جائیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک, میں تو چونکہ پڑھا ہوں اس میں جانتا ہوں میں اس سب کچھ کو, وہ تبلیغ ہے اصل میں, تعلیم نہیں ہے. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تبلیغ میں آپ کے پاس ایک مقدمہ ہوتا ہے جس کو آپ دوسرے کے ذہن میں اتارنا چاہتے ہیں, اس کو آپ حق سمجھتے ہیں. تعلیم میں آپ شعور کو بلند کرتے ہیں, فہم و فکر کو آمیز کرتے ہیں, اس کو مہمیز دے کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو سمجھا جائے. تبلیغ یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے, اور آپ پہ پورا زور ڈال دیا کہ یہی حق ہے. اور تعلیم یہ ہے کہ میں آپ کے بتاؤں کہ اس معاملے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے, یہ اختلافات ہیں, ان اختلافات کے وجوہ یہ ہیں, اہل علم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں. آپ ایجوکیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد مسئلے کی نوعیت بدل جائے گی. جیسے ہی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے نتائج بھی وہی نکلیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گھوڑے کے آگے چونکہ ہم گاڑی باندھتے ہیں اور ہم نے اپنی قوم کی تعمیر اور اس کے علم کی اصلاح کے بجائے اس کو موضوع بنا لیا اپنی ساری توجہات کا کہ سیاسی تبدیلی لائی جائے, حکومت پہ قبضہ کیا جائے, تو سیاسی تبدیلی تو موجود حقائق سے آئے گی, نئے حقائق سے کبھی نہیں آتی. چنانچہ جو بھی سیاسی تبدیلی لانے کے لیے اٹھے گا اسے موجود حقائق سے کمپرومائز کرنا پڑے گا, اس کے اندر سے راستہ نکالنا پڑے گا, اور جب وہ مذہب کی بنیاد پر بات کرے گا تو جو مذہب موجود ہوگا وہی ضرور پذیر ہو جائے گا, تھوڑے بہت فرق کے ساتھ.
اس وقت جس طرح میرے بھائی آفتاب نے کہا کہ آپ ایک امید کی طرح موجود ہیں اس زمانے میں, اور میں میری یہ دعا ہے کہ لوگ جانیں آپ کے بارے میں, تو میں بہت سی تمنائیں اپنے دل میں رکھتا ہوں, مگر بات صرف یہ ہے کہ یہ گفتگو کوئی آرزو تو پیدا کرتی ہے ہمارے دل میں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی منزل کی طرف نہیں لے جاتی ہمیں, کیونکہ یہ باتیں ہم برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے, زیادہ خوبصورتی سے, زیادہ جدتوں اور جدید تقاضوں کے مطابق بیان کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ بات. تو مذہبی تعلیم لوگ تو چاہتے ہیں مذہبی تعلیم, میں سمجھتا ہوں کہ انگلستان میں رہنے والے بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سامنے کچھ اور ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جسے وہ ساری صورتحال پیچھے رہ جاتی. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو محور تو بنایا جائے, مگر میں آپ سے پہلے بھی یہ گزارش ہوتی رہی ہے کہ قرآن میرے خیال میں, اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے معاف کریں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی تفسیر کی ضرورت ہے, ایک نئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے, اور جدید تقاضوں جدید زمانے کے معاملات کے مطابق قرآن کو بیان کیا جائے, اور پھر وہ مذہبی تعلیم اور تعلیم کے اندر فاصلے کو ختم کیا جائے, اور اس طرح یہ صورتحال ہو کہ اس سے وہ نتائج پیدا ہوں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. مگر میں پھر یہ اس بات کو زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں لوگوں کے اندر کسی طرح کا بھی شعور بیدار کرنے سے ابھی تک تو پیدا نہیں ہوئی. ٹیپو سلطان سے لے کر اب تک آپ نے مختلف لوگوں کی شکستوں کا ذکر کیا ہے, تو کیا کوئی اور بڑی شکست جو ہے اس کا سامنا ہمیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی ریاست کے مسلمان حکمران یہ طے نہیں کر لیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور انہیں وہی کچھ کرنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کے بعد کوئی تبدیلی تو آ سکتی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے بدلنے سے کیسے تبدیلی آئے گی, وہ تبدیلی بالکل نہیں آ سکتی. اور جو آفتاب نے پہلے بات کی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے رہے, عمران خان آپ کے پاس آتے رہے, اور عمران خان اس وقت بھی آپ کے پاس آیا جب وہ مشرف کا بہت دوست تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو درست ہے کہ سب لوگ جو ہیں آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے, اور میں اس سے پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں, کہ آپ آگے بڑھیں اور کوئی ایسی بات کریں کہ جو صحیح معنوں میں ہمیں انقلاب کے دروازے تک لے جائے.
اس میں دو ایک بہت دلچسپ چیزیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ نہ معاشرے آپ سے آپ بدلتے ہیں اور نہ حکومتیں معاشروں کو بدل سکتی ہیں. اصل میں سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے, کبھی آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک توازن قائم رکھتا ہے. عام طور پر آپ معاملات کو زیادہ نہ چھیڑیں تو عورتیں مرد کو بہت امبیلنس نہیں ہوتے, ایک دو فیصد ہی کا فرق ہوتا ہے نا, سب کی شادیاں ہوتی رہتی ہیں. ایسا ہی معاملہ ذہانتوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یعنی اس کو آپ بڑے کروڈ الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو یوں سمجھ لیں کہ کتنے ترخان پیدا کرنے ہیں, کتنے شاعر پیدا کرنے ہیں, کتنے اجمل نیازی پیدا کرنے ہیں, یہ بھی طے کرتی ہے, اور اس کے لحاظ سے پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی کے اندر آپ کی ایک ایلیٹ پیدا ہوتی ہے دانش میں, فکر میں, مذہب میں, یہ کیا کرتی ہے؟ میرے نزدیک قومیں یہاں سے بنتی اور بگڑتی ہیں. یہ جو پچھلی دو صدیوں کے دوران میں یہ جو آپ کی ایلیٹ ہے, یہ اس میں آپ کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں, یعنی ابوالکلام آزاد ہوں, شبلی ہوں, اقبال ہوں, سب کو شامل کر لیجئے, بڑے بڑے نام اور باہر کے بھی, صورتحال یہی ہے, انہوں نے کبھی یہ لائے عمل اختیار ہی نہیں. اقبال نے اس کی آرزو پیدا کی اور آپ دیکھیے کہ اس میں کچھ نشاندہی بھی کی, لیکن بعد میں ہم نے بالکل طے کر لیا کہ نہیں, اس معاملے میں ہم نے آگے نہیں بڑھنا کسی دائرے میں بھی. اس کو کبھی موضوع بنا کر کام نہیں کیا گیا. اس وجہ سے جیسے یہ کام ہوگا, حکومتیں در حقیقت کچھ نہیں ہوتی, وہ معاشرے کی ایلیٹ کا ظہور ہوتی ہیں, جس طرح سے ہوتا ہے یہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو سوسائٹی کے اس طبقے کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو کیسے آپ کارفرما طبقہ کہیے, اس کو آپ مؤثر طبقہ کہیے, اس کو آپ جو کہیے, یہ میرے نزدیک اس وقت اگر آپ کالم پڑھیں, آپ مضامین پڑھیں, آپ تقریریں سنیں, آپ گفتگویں سنیں, آپ کو ہر جگہ یہ محسوس ہوگا کہ اس کی کمٹمنٹ علم اور تعلیم کے ساتھ نہیں ہے. آرزو ایک الگ چیز ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے کہ یہی لائے عمل ہے, اس کو اختیار کرنا ہے, اس کے لیے سب کچھ لگا دے رہے ہیں. یہاں کروڑوں روپے اس قوم نے دیے ہیں. اب بھی عام اندازہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی مدارس ہیں ان کو کوئی 72 ارب کے قریب روپیہ جو ہے وہ قوم دیتی ہے, یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے. اچھا, کروڑوں روپے آپ دیکھیں, الیکشنوں کی نظر ہوئے ہیں, سیاست کی نظر ہوئے ہیں, اور اسی طرح کاموں کی نظر ہوئے ہیں. اگر اس چیز کو مجتمع کر کے اس ساری قوت کو یہ طے کر لیا جاتا کہ ہمیں اپنے تعلیم میں انقلاب برپا کرنا ہے, تو اس سے قوم بنتی. اس کے بعد اصل میں جو حقائق پیدا ہو جاتے ہیں ایلیٹ میں, اس کو پھر سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں, پھر ریاست پر بھی اس کے اثرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس مرحلے میں اگر حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ کرنے میں بھی کامیاب ہوتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اگر مثال کے طور پر حکمران فیصلہ کر لیں کہ ان کو اس نوعیت کا کوئی کام کرنا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی کا موجودہ سٹرکچر ہی اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے گا. یعنی یہ سوچ بڑی مشکلات ہیں. ان مشکلات کو اس وقت تک دور نہیں کیا جا سکتا جب تک دونوں جانب شعور پیدا نہ ہو, حکومت اپنی سطح پر یہ کام کرے اور سوسائٹی کی ایلیٹ اس کو ایک مسئلہ بنائے, قلم پر یہی آئے, زبان پر یہی آئے, ڈسکرج کیا جائے جو دوسری اس طرح کی نوعیت کی چیزیں اٹھتی ہیں جو کانفلکٹ پیدا کرتی ہیں, تصادم پیدا کرتی ہیں. اگر یہ چیز ہوگی تو پھر یہ معاملہ ہوگا. اب رہ گئی جو بات جو آپ میری طرف آپ نے روح سخن کی, میں تو بالکل معمولی درجے کا طالب علم آدمی ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ بس ایک طالب علمہ نوعیت کی خدمت میں کر سکتا ہوں. میری جو پچھلی 15-20 سال کی زندگی ہے اس میں وہ جو آپ نے اشارہ کیا اس جانب, اصل مسئلہ یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں دین میں یہ جو کانفلکٹ پوائنٹ ہے ان کی تعبیر کر لی جائے, سمجھ لیا جائے. یہ کام میں نے شروع کیا تھا, اللہ کا شکر ہے اس وقت میں اس کا آخری چیپٹر لکھ رہا ہوں اور اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو شاید اس سال میں فارغ ہو جاؤں گا. اس کے بعد البتہ اگر اللہ نے کرم کیا اور کچھ کیا تو میں اس کو ایک موومنٹ بنانے کی کوشش کروں گا, سیاست کو نہیں تعلیم اور علم کو.
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو مذہبی عالم ہیں اور مسلمان ہیں اور جو اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, ان کا سارا زور عبادات تک ہے, لیکن جو ہمارے انسانی رویے ہیں اور جو کلیکٹو سماجی ہماری ایک سروس ہونی چاہیے یا ایک ریفارمز کا پہل ہونا چاہیے, وہ بالکل کہیں نظر نہیں آتا. مذہب کا پورا زور یہ تو ہے کہ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, یہ کچھ کریں, لیکن جو سماجی رویے اور انسانی رویے ہیں اس میں ہمارا مذہب جیسے کہ بالکل خالی ہے. اور آئرونیکلی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہی اپنے انسانی رویوں میں وہ اس کا شکار ہیں, یعنی کہ کمی کا ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات جو آپ نے چینلز کی بات کی تھی, یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا کیا علاج ہے کہ جب ایک چینل پر آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جب کہنا یہ چاہیے کہ گناہ کرنے والے کا درود شریف قبول نہیں ہوگا؟ تو یہ جو رویے چینلز پر پروموٹ کیے جا رہے ہیں, یا حج کر کے آئیں گے تو اس طرح دھل جائیں گے یا یوں ہو جائے گا, یہ ملاوٹ کرنے والا کو نہیں مطلب گناہگار ہوتا چاہے جتنے مرضی درود شریف پڑھ لے. یہ انسانی سماجی رویوں پر مذہب کی تحریکیں کیوں نہیں زور ڈال رہی ہیں, صرف عبادات پر کیوں زور دیا جا رہا ہے؟
دیکھیے جی, میں تو اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری مذہبی تعلیم بہت ناقص ہے. یہ آپ نے عنایت فرمائی ہے کہ یہ کہا ہے کہ وہ عبادات کے بارے میں بھی کہتے ہیں, ان کے بارے میں بھی نہیں کہتے. کبھی آپ جا کر دیکھیں جن چیزوں کو موضوع انہوں نے بنایا ہوتا ہے, اس کا نہ کوئی خدا سے تعلق ہوتا ہے نہ انسانوں سے تعلق ہوتا ہے. اور یہ ذہنیت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, بدقسمتی سے پوری قوم میں سرایت کر گئی. اس کا ایک میں دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں, نام لینا مناسب نہیں. ایک مسجد کے خطیب عالم اچھے لیکن کاروباری آدمی تھے, تو مسجد میں میں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گیا, تو یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بہت اچھی نماز پڑھی. اور صرف یہی نہیں کہ جو نماز جماعت ہو چکی تھی فرض اپنے طور پر پڑھے, بلکہ سنن نوافل بڑے اہتمام سے پڑھے. میں نے ایسی انہیں داد دینے کے لیے کہا, میں نے کہا آپ نے بہت اچھی نماز پڑھی. کہنے لگا کاروبار میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو پھر ذرا اچھی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اصل میں ذہنیت ہے, یعنی لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دین میں اس طرح کے معاملات, یہ جو اخلاقی معاملات ہیں یا معاملات کی جو چیزیں ہیں, ان کی اہمیت کس درجے میں ہے. اس کو کبھی موضوع نہیں بنایا گیا. آپ کی پچھلی مذہبی تاریخ میں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کوئی خاص اہمیت اس کو دی نہیں جاتی سرے سے. آپ کو کم تولنا کتنا بڑا جرم ہے، ملاوٹ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، دھوکہ دینا کتنا بڑا جرم ہے، خیانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، بلکہ اس جو سیاسی مذہبیت ہے اس نے تو ایک نیا تصور پیدا کیا کہ مذہبی مقاصد کے لیے آپ دین کے اصولوں کو پامال کر دیں تو یہ بھی جائز ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اخلاقی رویہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز تربیت کا موضوع ہی نہیں ہے، تعلیم کا موضوع نہیں ہے. اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. باقی جو آپ نے کہا ہے چینل کے اوپر، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ چینل والے کیا کریں، جو مذہبی عالم آپ نے پیدا کیا ہے وہی آئے گا نا وہاں پہ، یعنی وہ کہاں سے لائیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ڈرامہ کوئی نشر کرنا چاہے تو کیا وہاں بیٹھ کر اسٹوڈیوز میں اداکار پیدا کر لیں؟ تو سوسائٹی پیدا کرے گی نا. تو اسی طرح مذہب میں اگر یہی باتیں بتانے والے، اصل میں یہ آپ کو چینل پر اب نظر آ رہے ہیں، پہلے مسجدوں میں بتا رہے تھے، گلیوں میں بتا رہے تھے. ایک استخارہ جو ہے وہ ایک گلی میں ہو رہا تھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اتفاق سے کراچی میں میرے جو ایک بڑے لڑکپن کے دوست ہیں جن کے میں عام طور پر ٹھہرتا ہوں، یہ انہی کی گلی میں ہوتا ہے، قریب میں ہے بالکل، وہاں بہادر آباد میں. تو وہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں کسی طرح قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے جب مقبولیت کا یہ عالم ہے تو وہ چینل پر بھی آ کر اور زیادہ مقبول ہو جائے گا. جو کچھ ہوتا ہے اصل میں اس کا ظہور ہوتا ہے، ذریعہ ابلاغ نیا آدمی ہی پیدا کرے گا، پیدا ہوئے آدمی کے لیے مواقع فراہم کرے گا.